رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قدام الصلاه قدام الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
الله اكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداده اللهم إنا لذكرك وشكرك حسن عبادة اللهم ربنا من العبد أزواجنا قرة أعين عبادة اللهم اشفنا واشف مرضانا والمسلمين وارحم مرضانا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم اللهم واشف هواهم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل من هذا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي لا إله إلا أنت الحمد لله اللهم هوي نسيب وطبع اللهم احنسبنا حسن حسن اللهم ينسل وعلمنا وعما منكم ورزقا حلالا طيبا وعسل وشبا صلى الله عليه وسلم الحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جس وقت جو ہے شیطان نے ان کو ان کے کام اور ان کے اعمال خوشنما کر کے دکھائے اور یوں کہا کہ تمہارے اوپر آج جو ہے لوگوں میں سے کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے اور میں تمہارا حمایتی اور تمہارا ویا معین ہوں. پس جو دونوں جماعتیں یعنی مسلمان اور کافر دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے یا بھیڑ گئے تو وہ اپنی ایڑی کے بل بھاگنے لگا اور یوں کہنے لگا میں تو بری ہوں تم سے، بے شک میں تو وہ چیز دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے ہو، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. اور جس وقت منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کی دلوں کے اندر بیماری ہے انہوں نے یوں کہا کہ ان لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں جو خدا کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ بڑے زبردست بڑی حکمت والے ہیں. اور اے مخاطب، تو دیکھے گا جس وقت جو کافروں کو فرشتے جو ہے ان کی روح قبض کریں گے تو مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹ پر اور یوں کہتے ہوں گے کہ چکھو تم جلنے کا عذاب، یہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ کیا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. جس طرح کے فرعون والوں کی عادت تھی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے اور سخت سزا دینے والے ہیں. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے ہیں کسی نعمت کو جو اللہ نے ان کو عطا کی ہو کسی قوم کو، یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بدل دیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. خالی جگہ آگے سے بیٹھ جائیے، ایک اچھا بھی نہیں لگتا بہت. جی، اس سے اوپر والی آیت میں جو ہے خاص طور سے جہاد کے موقع پر، قتال کے موقع پر جو ہے کیا کیا آداب اور کیا یہ رعایت کرنی چاہیے، اس کا خاص تذکرہ تھا. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک مفسر نے بہت اچھی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بدر کے موقع پر تو ہم کو تم کو جتانا ہی تھا, فتح دینی ہی تھی, اسی لیے نہ تمہارے پاس سامان تھا, نہ ہتھیار تھے, نہ تمہارے افراد تھے, اور تم تو بہت ہی قلیل مقدار میں تھے, اور مستقل جو ہے کوئی جنگ کے لیے آئے بھی نہیں تھے, تم تو قافلے کو روکنے کے لیے ایسے لے, لیکن ہم نے تم کو کامیابی دے دی اور ہم نے تم کو جتا دیا تھا. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں کہیں مسلمان نکل پڑیں تو وہیں کو فتح ہوگی, ایسا نہیں ہے. اس کے لیے بہت سے آداب ہیں, ان آداب کی رعایت کرو گے تو پھر انشاءاللہ فتح ضرور ہوگی. چنانچہ ان تقریباً 6 یا 7 آداب بیان کیے تھے. سب سے پہلا ادب تو یہ بیان کیا, اذا لقیتم فئتن فثبتوا, سب سے پہلے تو خود جم کر رہو, یعنی خود بلند ہمت رہو. آدمی ایسا نہیں بزدل ہو جائے اور جو ہے ان کا مقابلہ میں کیسے کروں گا, پہلے ہی سے ایسی بات سوچتا ہے تو پھر وہ کچھ وہ جیت نہیں سکتا. تو ایک تو جم کر رہو, دوسرا وذکر اللہ کثیرا, اللہ کو خوب یاد کرو, یعنی دونوں باتیں ہونی چاہیے. تمہارا ظاہر بھی ایسا ہونا چاہیے جس سے سامنے والے پر اثر پڑتا ہے کہ یہ تو نڈر ہے, بالکل یہ ڈلنے والا نہیں ہے, تو اس کا اثر اس کے اوپر پڑے گا. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو, دل سے, زبان سے بھی یاد کرو, دل سے بھی یاد کرو. اور اس کی ترکیب میں نے بتائی تھی کہ چاہے اللہ اکبر کہو یا دعا مانگو, جیسے خود اس سے پہلے حضرت تالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تھا, اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا کے اوپر جو ہے ان کو جب بادشاہ بنایا گیا اور مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے تالوت کے مقابلے میں, جالوت کے مقابلے میں یہ دعا مانگی تھی, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, کہ اے اللہ تو ہمارے قدموں کو جمع دے اور تو ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو آدمی دعا بھی کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے, اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دل کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے. کلام پاک میں ایک نہیں کئی جگہ ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کی یاد کی وجہ سے ایک تو یہ کہ قالب بھی تمہارا مضبوط ہو, قلب بھی تمہارا مضبوط ہو, یہ دونوں باتیں مضبوط ہونی چاہیے. ایک پھر اس کے بعد تو آگے اللہ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون, پھر امید ہے کہ تمہیں فلاح ضرور پا جاؤ گے. پھر واطیع اللہ و رسول, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو آپ کی اطاعت ہے, آپ نہ ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قائم مقام ہے وہ لشکر کا پورا جو لیڈر ہے اس کی بات کے اوپر پورا اطمینان ہونا چاہیے. اگر پورا اطمینان ہوگا تو بھی تام کامیابی ملے گی, ورنہ نہیں. تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہٹلر ایک طرف تھا اور پوری طرف جو ہے اتحادی سارے تھے, لیکن کہتے ہیں وہ ہٹلر ہی اسی کی فوج آگے بڑھ رہی تھی, تو کسی نے اس کو پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ ادھر تو تھوڑے ہیں تم تھوڑے ہو, ادھر بہت زیادہ ہے, کئی ممالک متفق ہو کر تمہارا مقابلہ کرتے ہیں لیکن تم ہارتے نہیں جیتتے ہو. تو اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے اس کا جواب میں دوں گا. چنانچہ اس نے جو ہے ایک جگہ پر بہت بڑے گڑھے کھڈے کھدوائے, یعنی کھائی بنائی, اور اس کے بعد جو ہے ان کو کہا کہ تمہاری فوج کو یہاں سے گزار دو. تو وہاں جب ان کی فوج وہاں سے آنے لگی تو جب اس کو دیکھا کہ یہ تو بہت گہری کھائی ہے تو وہ اندر نہیں اترے بلکہ دائیں بائیں کر کے نکل گئے. حالانکہ جو ان کا کمانڈر تھا اس نے یہی کہا تھا کہ سیدھے جانا ہے, لیکن وہ سیدھے نہیں گئے, ادھر ادھر چلے گئے. پھر جب ہٹلر کی باری آئی, ہٹلر نے اپنے کہا کہ یہاں سے گزر جاؤ, وہ سارے کے سارے جب وہاں جانے لگے وہ کھائی آئی تو اس میں سارے کے سارے کود پڑے. تو اس نے کہا کہ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میری بات کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے, جہاں میں کہتا ہوں ویسا ہی کرتے ہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ اطاعت پوری پوری ہونی چاہیے, اور یہ شریعت کی ہر حکم کے اندر, جہاں کہیں بھی امیر ہو مسلمانوں کا اس کی پوری بات مانیں. جب پوری بات مانیں گے تو انشاءاللہ فتح نصرت ضرور ہوگی. ولا تنازعوا, آپس میں اختلاف بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپس میں جب اختلاف ہوگا تو پھر چاہے صحابہ کی جماعت ہی کیوں نہ ہو, پھر ایسی صورت میں جو ہے کچھ نہ کچھ نقصان اٹھانا ہی پڑے گا. جیسے جنگ احد کے اندر, احد کے موقع پر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہاڑ کی طرف جو ہے جہاں سے آنے کا اندیشہ تھا آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم یہیں رہنا, یہاں 85 اندازوں کو وہاں روکا تھا, اور یہ حکم فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے, فتح ہو یا یہ شکست ہو, لیکن تم کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. لیکن جب دیکھا کہ ادھر کفار جو ہے بھاگنے لگے اور مسلمان لوگ جو ہے وہ ان کا پیچھا کر رہے اور مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں, تو وہ درے پر جتنے 50 تھے ان 50 میں سے سوائے 2-3 کے کسی نے بات نہیں مانی, اور وہ کہتے ہیں اب تو ہم جیت گئے ہیں, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ اب تو بات لڑائی ختم ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے حضرت خالد بن ولید جو اس وقت ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ دوسرے لشکر کو لے کر وہاں سے آئے, اور اس کے بعد کیا ہوا تو معلوم ہے, یہ فتح جو ہے وہ شکست سے بدل گئی. تو بہرحال آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جب کبھی اختلاف ہوگا تو کیا ہوگا, فتح شلو وطد حبری حکم, پھر تم ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی. اس کا مطلب یہ معلوم, اس کا مطلب یہی ہے کہ سامنے والوں کو جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی جماعت میں اتفاق نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں ان کی ہمت بڑھ جائے گی اور وہ مقابلے کے لیے آئیں گے. لیکن اس کے برعکس جب ہوگا ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی. وصبروا, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ صبر سے کام لو. گزشتہ ہفتے میں نے بتایا تھا یہاں صبر کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بہت سی مرتبہ آدمی اپنی رائے پیش کرتا ہے لیکن اس کی رائے کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ چند آدمی جب ہوں گے مشورہ کریں گے, سب کی رائے ایک نہیں ہوگی, کوئی کسی کی رائے ہاں میں ہوگی, کسی کی رائے نہ میں ہوگی. تو ظاہر بات ہے کہ امیر جب فیصلہ کر لے گا تو وہ لوگ جن کی رائے متفق تھی وہ تو خوش, ان کو تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جن کی رائے کے خلاف فیصلہ ہوا ہے ان کو اب ایسا ہوگا, شیطان بھگائے گا کہ لو تمہاری بات تو سنی نہیں گئی, تمہاری بات جب سنی نہیں گئی تو تم کیوں ان کا ساتھ دیتے ہو. نعوذ باللہ. نہیں, مشورہ دینا الگ ہے, رائے منوانا الگ ہے. تو رائے منوانی نہیں ہے. اسی لیے ایک بات ضمناً یاد آ گئی, یہ بھی ذکر کر دیتا ہوں. یہ چار ہمارے جو مذہب ہے, شافعی, حنبلی اور حنفی اور مالکی, تو چار مذہب میں کسی ایک مذہب کی جو ہے آپ تشکیل نہیں کر سکتے. مثلا کوئی آدمی امام شافعی رحمۃ اللہ کا فالو کرتا ہو, آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی اس کو چھوڑ دے تو حنفی میں ہو جا, یا کوئی مالکی یہ نہ کہے حنفی کو کہ بھائی تو حنفی چھوڑ دے مالکی. نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ چاروں مذہب اپنی جگہ پر برحق ہے. ہاں, یہ بات دوسری ہے, جس نے جس کو اختیار کیا ہو اسی پر عمل کرے. ایسا نہیں کہ اس میں جیسے عام طور پر یہ غیر مقلد جتنے بھی ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, وہ اہل حدیث نہیں ہے, وہ اصل میں اہل نفس ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, جہاں کہیں اپنے مطلب کی بات نکلتی ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اس مسلک پر ہے, وہ کسی مسلک پر نہیں ہے. تو حقیقت تو یہی ہے کہ ہر آدمی کو جس نے جو مسلک اختیار کیا ہے اسی مسلک پر وہ جم کر عمل کرے, پھر اس کے خلاف نہ کرے. اس کے جہاں موقع ملا تو ادھر بھی ہٹ گئے, ادھر بھی ہٹ گئے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں خون نکلے گا, خون بہ جائے گا, وضو ٹوٹ جائے گا آپ کا. اب امام شافعی رحمۃ اللہ کا وضو نہیں ٹوٹتا, ان کے دلائل اپنی جگہ پر, ہمارے دلائل اپنی جگہ پر. اب ایک آدمی کو جو ہے خون نکل گیا کہ میں آج تو مشاغی مسلک پر عمل کرتا ہوں, تو غلط ہوگا یہ. یوں نہیں, اب تم جاؤ وضو کرو, نماز پڑھو. یوں تو یہ بات ضمناً یاد آ گئی, تو میں نے آپ کو ذکر کر دی. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جن کی رائے کی مخالفت کی گئی. ان کو تو اپنے دل میں یہ سمجھنا چاہیے, ہمارے ساتھ چاہے امام ہمارے ساتھ متفق نہیں ہوا, اللہ کی میت تمہارے ساتھ ہے. تو جس کا تھا اللہ کی میت ہو پھر کیا چاہیے, اسے کیا 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 کمی ہے, اس کی تو کوئی کمی ہے ہی نہیں. اور یہ آخر آیت میں یہ تھا کہ جس طرح کفار جو ہے بہت ہی ڈینگے مارتے ہوئے نکلے تھے, یہ ابو سفیان جب قافلے سے لیکن بچا کر نکل گیا تو اس نے فوراً مکہ والوں کو خبر کر دی, دوبارہ یہ خبر کر دی کہ اب جو ہے ہم خطرے سے باہر ہیں, لہذا اب تم لوگ جو ہے آگے مت جاؤ, لڑنے کے لیے مت جاؤ, واپس آ جاؤ. تو ابو جہل نے ڈینگ مار کر سب کو سمجھایا کہ نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں, ہم تو جائیں گے بدر پر جائیں گے اور وہاں ٹھہریں گے اور چند دن تک, اور روزانہ گھونٹ ذبح کریں گے اور سب کی دعوت کریں گے, اور جو ہے ہمارے ساتھ گانیاں والی ہیں خوب گائیں گی, عیش و عشرت کریں گے, اور سب کو دعوت کر کے جو ہے پورے عرب کے اوپر ہماری چھاپ بٹھا دیں گے کہ بھائی دیکھو ہم ہی حق پر ہے. یہ اس طرح کی بات کر کے وہ وہاں مانا نہیں اور اکڑتا ہوا وہاں پر گیا. نتیجہ کیا ہوا وہ تو معلوم ہی ہے, نتیجہ یہ ہوا کہ شراب کے بجائے جام شراب پینے کے بجائے موت کے جام سب کو پینے پڑے, اور گانے والیوں کے بجائے جو ہے نوحہ کرنے والیاں ہو گئی, اور بدر سے لے کر مکہ مکرمہ تک جو ہے غم کی سب پیس گئی, اور جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان مٹھی بھر ہیں, ان کا ہم کچورا بنا دیں گے, ختم ہی کر دیں گے. تو ان کے 70 جو ہے مارے بھی گئے اور 70 جو ہے قیدی بن کر گئے. یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کبھی تم جہاد کے لیے نکلو تو اکڑ پھو مت دکھاؤ کہ ہم تو بہت ہیں, ہم بڑے طاقتور ہیں. نہیں, اصل جہاد ہے, اس کا مقصد ہے اعلاء کلمۃ اللہ, اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے. تو جہاد یہ بھی عبادت ہے, اور عبادت کے اندر نہ ریاکاری ہوتی ہے نہ آدمی اپنا سر بڑا کرتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کرتا ہوں. عبادت کے اندر تو تواضع ہونی چاہیے. تو جہاد اور قتال کے نکلے تو ایسی صورت میں بھی بڑا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اسی کی وجہ سے آج کی جو آیت شریفہ ہے اس میں یہی بتایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین کو, ان کفاروں کو شیطان نے جو ہے ان کے اعمال اچھے کر کے دکھلائے. شیطان چنانچہ مکہ والوں کو یہی کہا کہ تم جو ہے اپنے تمہارے مذہب کے اوپر بالکل صحیح اور برحق ہو. اور جس وقت وہاں سے نکلے تو اس وقت کیا ہوا, دو باتیں ہوئی. مکہ مکرمہ کے اندر قریش خاندان جو ہے یہ سب سے بڑا خاندان تھا اور اس کے ان کے ساتھ سارے کے سارے شریک ہو گئے. لیکن ایک دوسرا خاندان تھا بنو بکر. بنو بکر ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا تھا, اس کی وجہ سے ان دونوں خاندان میں آپس میں بھی ٹکراؤ چلا کرتا تھا. تو جس وقت یہ مکہ مکرمہ سے نکلے تو ان کے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بدر تک چلے جائیں اور یہ بنو کنانہ جو ہے یہ ہمارے مکہ مکرمہ میں ہماری عورتوں اور بچوں کے اوپر حملہ کر دے, ہمارا مال لوٹ جائے, ہمارے بچوں کو ختم کر دیں, کہیں ایسا تو نہ ہو. یہ خطرہ ان کے دل میں آیا تو شیطان بڑا چالاک ہے. شیطان نے جو کیا معلوم, ان کو روکنے کے لیے پہلے تو ان کے دل میں وہی زین رہوں شیطان و اعمال ہوں, شیطان نے ان کے اعمال ان کو اچھے دکھلائے, یعنی ان کو شوق دلایا. جیسا ابو جہل نے خوب کہا کہ جائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, تو ایک بات تو یہ ہوئی, وسوسہ ڈالا. دوسرا کیا دوسرا یہ کیا, بنو کنانہ کا سردار تھا جس کا نام تھا سراقہ ابن مالک. تو یہ شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل میں آگے گیا اور جا کر ابو جہل سے ملا اور مل کر یوں کہنے لگا, ارے بھائی تم کو معلوم ہے میں بنو کنانہ کا جو ہے سردار ہوں, رئیس ہوں, اور تم کو بالکل فکر مت کرو, تم کو یہ خطرہ ہے کہ اگر وہاں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے مخالف ہیں تو ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے. میں تم کو اطمینان دلاتا ہوں ان کی طرف سے کہ کوئی بات نہیں ہوگی. اتنا ہی نہیں, انی جار لکم, میں تمہارا حمایتی بھی ہوں. یوں اس کو یوں کہا تو ان لوگوں کو پورا اطمینان ہو گیا, ابو جہل کو اور پورے لشکر کو, کہ اب جو ہے بنو کنانہ کی طرف سے جو خطرہ تھا وہ خطرہ بھی ہمارے لیے ختم ہو گیا, اب تو وہ بدر میں جانا ہی ہے. یہ کہا تو شیطان نے دل کے اندر وسوسہ ڈالا, ان کو ابھارا بھی اور زبانی طور پر بھی جا کر اس طرح جو ہے سراقہ ابن مالک کی شکل کے اندر جا کر ان کو یوں کہا. چنانچہ جو ہے یہ سب وہاں پہنچے اور جب مسلمانوں کی آپس میں ٹکر ہوئی تو یہ جو شکل میں آیا تھا سراقہ ابن مالک کی شکل میں, اس کا ہاتھ ایک دوسرے ساتھی کے تھا جس کا نام تھا حارث ابن ہشام. حارث ابن ہشام کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا تو اس نے جلدی سے اس کو ہاتھ جھٹک دیا اور اس کو ایک دھکا مار کے گرا دیا اور یہ بھاگنے لگا. تو اس نے اس کو کہا کہ تو کہاں بھاگتا ہے تو کہا, اس نے جواب میں پھر یوں کہا کہ انی بری امین کو, میں تم سے بالکل بیزار ہوں اور میں تمہارے معاملے میں بالکل نہیں پڑتا. اور آگے کہتا ہے وہ انی ارا مالا ترون انی اخاف اللہ, مجھے وہ چیز نظر آتی ہے جو ان کو تو نظر نہیں آتی. وہ کیا, فرشتے آسمان سے جو اتر رہے تھے وہ اس کو دکھائی دیے تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ویسے وعدہ ہے شیطان کو کہ قیامت تک تو زندہ رہے گا, اس لیے کوئی ایسا عذاب تو نہیں آئے گا کہ بالکل مر جائے. لیکن اتنی بات تو ہے ہی کہ کہیں فرشتے نے ایک ہاتھ لگا دی تو کیا ہوگا. تو اس لیے وہ بھاگنے لگا اور یوں کہنے لگا انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے, خدا سے نہیں ڈر رہا ہے, وہ فرشتے سے ڈر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وعدہ تو آخرت میں پکڑ کا ہے تو سینہ میں اس کو ڈھیل دے رکھی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت کوئی خبر لے لی جائے. تو اس لیے وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ, کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, واللہ شدید العقاب. تو اس آیت کا ترجمہ آپ سنیں گے تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. اور جبکہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کو اچھی طرح دکھلایا, خوشنما دکھلایا اور یوں کہا لا غالب لکم اليوم, آج تمہارے اوپر کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے, یعنی یہ مومنین جو ہے یہ تو تھوڑے ہیں, چند ہیں, یہ تو کوئی ان سے کیا مقابلہ کرنا ہے. وانی جار لکم, اور میں تمہارا پورا حمایتی ہوں. فلما تراءت الفئتان, بس جس وقت دونوں جماعت ایک دوسرے کے سامنے ہو گئی, نکص علی عقبیہ, یہ الٹے پیر بھاگنے لگا. یہ نقصہ کے اندر جتنے بھی حفاظ ہیں بہت غلطی کرتے ہیں, کوئی نقصہ پڑھتا ہے, کوئی نقصہ پڑھتا ہے, حالانکہ یہ چھوٹا کاف ہے اور صاد ہے, تو اگر صحیح پڑھنے والے ہیں وہ نقصہ پڑھتے ہیں, ورنہ اس میں عام طور پر غلطی ہوتی ہے. خیر, تو وہ الٹے پیر بھاگا اور یوں کہنے لگا میں تم سے بیزار ہوں, میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو, اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یہ تو ان کا حال ہوا. مدینہ منورہ کے اندر جو ہے ایک منافقین بھی تھے, اور منافقین کی کبھی کبھی ایسا ہوتا نا, بروں کی صحبت کا اثر بھی پڑتا ہے. جیسی صحبت ہو, اچھوں کی صحبت اچھا اثر, بروں کی صحبت برا اثر. تو جو کمزور قسم کے مسلمان ہیں وہ منافقین کی بات بھی سنتے ہیں, منافقین ان کے سامنے ہی بات کرتے ہیں. جن کو جانتے ہیں کہ یہ تو برابر مضبوط ہے ان کے پاس جاتے ہی نہیں, اس لیے کہ کہیں ایسا نہ وہ خبر بھی لے لے. وہ تو یوں تو کہتے ہیں منافقین, اور اسی طرح جن کے دلوں کے اندر کچھ مرض ہے یعنی کمزوری تھی, وہ یوں کہنے لگے مسلمانوں کو دیکھ کر غر رہا اولائی دینہم, ان کو تو ان کی دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. یعنی ان کے مذہب میں یہ ہے کہ قتال کرو, جہاد کرو, اگر جاؤ گے تمہاری جان جائے گی تو ذرا بھی چونٹی کے برابر تکلیف ہوگی, سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. یہ اس طرح کی بات دین کی بات تو ہے, لیکن یہ چھوٹے سے چھوٹا سا گروپ خالی 300 کا, اور ادھر جو ہے اس سے 3 گنا زیادہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. ان کے ساتھ مقابلہ کرنا تو بیوقوفی کی بات ہے. غر رہا اولائے دینوں, ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں ومن یتوکل علی اللہ فان اللہ عزیز حکیم, نہیں جو خدا کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑی بڑے زبردست ہے, بڑی حکمت والا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ یہاں فرماتے ہیں زبردست کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مال و اسباب کو اور افراد کو نہیں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ افراد ہے تو کامیابی ہوگی, نہیں, جو خدا کی ذات پر توکل کرتا ہے, جو بھروسہ کرتا ہے, اس کی اللہ تعالیٰ ضرور نصرت فرماتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہمیشہ ہی کامیاب ہو, کبھی کسی مصلحت کی وجہ سے, کسی حکمت کی وجہ سے اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس میں بھی مومن کو راضی ہونا چاہیے. اور مومن کو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرا خدا جو کچھ کرتا ہے اسی میں میرے لیے انجام کے اعتبار سے خیر ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ, آگے اللہ تعالیٰ جو ہے خاص طور سے ان کفار کے حالت کو بیان کرتے ہیں کہ کفار چاہے دنیا کے اندر کیسے بھی رہیں لیکن آخر وقت جو ہے ان کا کیا ہوگا. جیسے یہاں بھی بعض علماء نے اس آیت کو کیونکہ وہی غزوہ بدر کی ہی کی طرف لوٹایا ہے, یہ غزوہ بدر کے اندر جو ہے ان کا ظاہر پہلا تو یہ دنیا کی حالت تو ان کی وہ تھی, لیکن آخر میں کیا ہوا, آخر کے اندر 70 کاٹے گئے اور مارے گئے, اور 70 کو جو ہے نہایت رسوائی کے ساتھ جو ہے قید کر لیا گیا, تو آخرت میں دنیا ہی کے اندر ان کو یہ سزا ملی. لیکن ویسے آیات عام ہے, اس لیے ہر کافر کے لیے آخرت کے اعتبار سے گویا برزخ کی حالت کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ برزخی حالت جو ہے وہ کب شروع ہو جاتی ہے, جب موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں تو سمجھو اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہونے لگتا ہے اور آخرت سے اس کا تعلق شروع ہو جاتا ہے. تو فرشتے کافروں کی جب روح قبضہ کرتے ہیں تو ان کی روح بدن کے اندر اور گھس جاتی ہے, وہ نکلنا نہیں چاہتی ہے. تو فرشتے جو ہے ان کے ہاتھ میں لوہے آگ کے گرز ہوتے ہیں, آگ کے گویا کوڑے ہوتے ہیں, وہ کوڑے جو ہے ان کے منہ پر بھی اور ان کے پشت کے اوپر مارتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ابھی تو ابتدا ہے گناہ کی عذاب کی, بدوق و عذاب الحریق, آگے جو ہے جہنم کے اندر جا کر جلنے کا عذاب جو ہے وہ تو بڑا سخت ہے, ابھی تو صرف ابتدا ہو رہی ہے. یوں اور فرشتہ آگے یوں کہتے ہیں ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ اس وجہ سے ہے جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے کیا, یعنی تمہارے اعمال, تمہارے کرتوت ہے. یا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمیشہ تکذیب کرتے رہے, ان کی مخالفت کرتے رہے, تو اس کا یہ نتیجہ ہے. وان اللہ لیس بظلام للعبید, اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ جو کچھ تمہاری پکڑ اور سزا ہو رہی ہے یہ سزا تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. آگے اس کی مثال بھی دیتے ہیں جیسے فرعون والے, اور اسی طرح فرعون سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمیشہ مخالفت کی اور انبیاء کو ستاتے رہے, تو کیا ہوا ان کا, کفروا بآیات اللہ, انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا, انکار کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی طاقتور ہیں اور بڑی سخت سزا دیں. چنانچہ اس سے پہلے قوم کو جو ہے فرعون کو جو ہے اس کے لشکر کے ساتھ پانی کے اندر غرق کر دیا, کسی کو ہوا کے ذریعے تباہ کر دیا, کسی کو آواز کے ذریعے تباہ کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح چاہتے ہیں پکڑ کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ آگے بیان کرتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک نعمت کسی قوم کو کوئی بھی نعمت عطا کرتے ہیں, اس نعمت کی جب تک وہ قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ نعمت ان سے چھینتے نہیں ہیں. ہاں جب اس نعمت کی وہ قدر نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. تو مکہ مکرمہ کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوف سے امن عطا فرمایا تھا, قحط سالی سے امن عطا فرمایا تھا. چنان سورہ قریش کے اندر ہے لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, کہ مکہ والے جو ہے اپنا قافلہ شام میں لے جاتے تھے, وہاں سے تجارت کر کے واپس آتے تھے, اس کی وجہ سے خوب ان کے فراوانی کے ساتھ ان کو روزی ملا کرتی تھی. اور مکہ مکرمہ کے ہونے کی وجہ سے جو ہے لوگ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے, حملہ نہیں کرتے تھے, ان کو لوٹتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امن بھی عطا فرمایا تھا, روزی بھی عطا فرمائی, اور سب سے بڑی دولت تو یہ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اندر مبعوث فرمایا, اور آپ نے نہایت ہی جو ہے یوں کہنا چاہیے کہ محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, ہر طرح ان کو دین کی تعلیم دی اور ان کے اندر استعداد بھی تھی, لیکن اپنی استعداد کو انہوں نے ضائع کر دیا. جب ضائع کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر ایمان کے دروازے بند کر دیے. اسی کا تذکرہ یہاں ہے. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها, اور یہ اس وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو جو اللہ نے کسی قوم کو عطا کی ہو وہاں سے ہٹانے والے اور دور کرنے والے نہیں ہیں. کب تک؟ حتی یغیروا ما بأنفسهم, یہاں تک کہ وہ خود ہی اس کو بدل دیں. اس لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو جو نعمت دی ہو اس نعمت کی قدر دانی کرے. ہم ہمیشہ قدر دانی کریں گے تو ایسی صورت میں نعمت باقی بھی رہے گی بلکہ شکر کی وجہ سے اضافہ بھی ہوگا. لیکن آپ نے نعمت کی ناقدری کی تو ناقدری کی وجہ سے جو ہے پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس وہ نعمت چھین لے. جیسے بہت سی مرتبہ ایک آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کر دیں, اور جب تک پردہ پوشی ہوتی ہے وہاں تک وہ قوم میں ذلیل نہیں ہوتا. ظاہر بات ہے کسی کو کیا پتا کہ کون ہے کیا ہے. سچے دل سے اب توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اور پردہ وہ ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر وہی آدمی ایک نہیں بار بار جو ہے اسی طرح کی معصیت اور گناہ کرتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر پردے کو فاش کر دیتے ہیں, پھر سب کے سامنے معلوم ہو جاتا ہے, پھر اس کی رسوائی ہو جاتی ہے, ذلت ہو جاتی ہے. اس لیے آدمی سچے دل سے اگر توبہ کر لے تو آخرت میں بھی پکڑ نہیں ہوگی, دنیا کے اندر بھی پکڑ نہیں ہوگی. اسی طرح ساری نعمتوں کا حال دیکھ لیجئے, جو جو نعمت اللہ نے دی ہو آپ اگر اس کی قدر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ نعمت آپ کے پاس باقی رہے گی بلکہ وہ نعمت کے اندر اضافہ ہوگا. لیکن جب آپ ناقدری کریں گے پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو تم سے چھین لیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں. تو ان آیتوں کے اندر خاص طور سے اس کا تذکرہ تھا, جہاد کے آداب بھی بیان کیے, اور ہمیشہ جو ہے آدمی کو ریاکاری سے بچنا چاہیے. جہاد ظاہر بات ہے کہ جہاد اور میں آدمی نکلنا قتال کے لیے نکلنا آسان کام نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں نے کہ بھائی تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں چلو تین دن لگاؤ دو دن لگاؤ, تو اس میں تو کچھ بھی نہیں, کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. آرام سے جانا ہے, اپنا بستر لے کے جانا ہے, مسجد میں ٹھہرنا ہے, گش کرنا ہے, اور ان کی تعلیم میں بیٹھنا, اور کچھ بھی نہیں. لیکن ہم یہ اتنا بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر جو ہے جہاد کے لیے جانا ہو تو, لیکن اس میں بھی اگر نام و نمود ہے تو پھر کیا ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. صرف اگر آپ حدیث پاک میں ہوئی تو ہے, اس کو صرف اتنا کہہ دیا جائے گا کہ پھر تو نے اس لیے کہا تھا کیا تھا کہ لوگ یوں کہیں کہ ماشاء اللہ بڑا بہادر ہے, تو لوگوں نے بہادر کہہ دیا, جاؤ اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ الفاظ ہے جسے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے نمازے, ریاکاری سے, اکڑ سے, پھوں سے اللہ تعالیٰ ہماری پوری پوری حفاظت فرما. ایک مدد در شریف پڑھیں. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.